السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری میں لگے رہیں کہ اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے. میرے محترم بزرگو، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میں اور میرے ماں باپ، یہ ساری کائنات قربان، آپ نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کیا کچھ ہدایات نہیں چھوڑی. زندگی کے تمام شعبوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی کے حق ادا کر دیے. ہم اور آپ جب کبھی کسی بھی میدان میں شریعت مطہرہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر میدان میں کامل مکمل تفصیلی ہدایات ہمیں ملتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے تقوی سے متعلق کچھ مضامین سنے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر بہت سارے ایمانی درخت اگتے ہیں کہ جب بنیاد خالص ہو، زمین پیداواری صلاحیت والی ہو، تو اس کے بعد اس سرزمین پر جو بیج بھی ڈالا جائے گا یقیناً وہ تر و تازہ انداز میں پھلے گا پھولے گا. جب ہمارے دل کی دنیا اچھی ہوگی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے متعلق اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا، دل کی طرف فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ڈر اور خوف اور تقوی جس کو کہا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ یہاں ہوتا ہے، دل اس کا مرکز ہے، دل اس کا محور ہے، دل اس کا مدار ہے.
دل میں جب اللہ کا تقویٰ آ جائے, اللہ کا خوف اور اس کی خشیت آ جائے, اللہ کی محبت دل میں بھر جائے, تو بندہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ ہی کی مرضیات کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی تقوی کے اوپر جو مضامین آپ نے گزشتہ جمعوں میں سماعت فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو رہنمائیاں فرمائیں ان میں آپ نے اس کو کسب حلال کی طرف ترغیب دلائی اور کسب حرام سے آپ نے ان کو بچایا اور اس کے خوفناک انجام سے آگاہ کیا. انسانی زندگی کے جو دو اہم ترین پہلو ہیں, ایک عباداتی پہلو, دوسرا اس کا معاشی پہلو, ان دونوں پہلوؤں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے واضح احکامات چھوڑ دیے. عبادات کے میدان میں وہ حقوق, وہ معاملات, وہ احکامات جو خالصتاً اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہیں, وہ احکامات جن کا تعلق خالصتاً بندے کی ذات اللہ سے وابستہ ہوتی ہے, ان میں اہم ترین عبادت نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے علاوہ دیگر مالی معاملات, بدنی عبادات کہ جس کے اندر خالصتاً عبادت کا عنصر شامل ہے. ایک طرف تو پورا اس کو ایک شعبہ عطا کیا گیا عبادات کا, اور دوسری طرف اس کی زندگی کے اندر بہت سے اور بھی پہلو ہیں جن میں معاملات, معاشرت, اخلاقیات, ان میں ایک اہم ترین جو شعبہ ہے وہ ہے معاش کا, کہ انسان اپنی گزر بسر کے لیے جو روزی کما رہا ہے, جو معاش حاصل کر رہا ہے, اس کسب معاش کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح اور رہنما اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں, کھرا کھوٹا, اصلی نقلی, جائز ناجائز, حلال حرام, ساری وضاحتیں آپ نے کھول کھول کر بیان فرما دی. حقیقت یہ ہے کہ جو انسان حلال کو اپناتا ہے خود اپنا ہی فائدہ کرتا ہے, جو انسان حرام کو اپناتا ہے خود اپنے ہی لیے نقصان کے سودے کرتا ہے. یوں سمجھ لیا جائے کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے جو اس کی ضروریات زندگی رکھی ہیں, ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے لباس پوشاک, اس کے رہن سہن کے لیے مکان اس کو درکار ہے. یہ تمام ضروریات زندگی اللہ پاک نے انسانی فطرت بنا کر انسان کو ایک کھلا میدان دے دیا اور دونوں طرح کے معاش کے اسباب رکھ دیے, ایک طرف جائز ایک طرف ناجائز. جائز کے اندر بھی پوری ایک طویل فہرست ہے, موٹے موٹے قسم معاش کے جو حلال ذرائع آمدن ہیں, تجارت کے انسان کاروبار کرے اور اس کاروبار کے ذیل میں سینکڑوں ہزاروں قسم کے کاروبار آ جاتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کی خرید و فروخت کی جائے اور بڑی سے بڑی چیز اس کو بیچا جائے, خریدا جائے. آج کے زمانے میں تو تھوک کے حساب سے کاروبار کی اقسام ہیں اور اس کاروبار کے اصول بیان فرما دیے گئے اور اس کاروبار کو اور معاش کے ذریعے کو اپنانے والوں کے فضائل بیان کیے گئے, اچھے اور جائز طریقوں کو اپنانے والوں کے فضائل اور اس کے اندر خرد برد کرنے والے, دغا بازی کرنے والے, دھوکہ دہی کرنے والے, ان کے لیے بھیانک انجام بھی بیان فرما دیے. تو تجارت, زراعت, کھیتی باڑی جس کو کہا جاتا ہے, ملازمت کے انسان اپنی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, آج کے زمانے میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو اپنی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, اپنی دماغی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے, ان صلاحیتوں کو جب وہ کھپاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے پھر وہ اپنی روزی کماتے ہیں. تو دماغ کے ذریعے سے انسان اپنی علمی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے روزی کمائے, ہاتھ کی محنت سے انسان روزی کمائے, یا اپنے اور دیگر جو اس کے جائز اور حلال ذرائع اللہ پاک نے رکھے, تجارت کے ساتھ زراعت, زراعت کے ساتھ حرفت, حرفت کے ساتھ صنعت, صنعت کے ساتھ ملازمت, اور اس کے علاوہ محنت اور مزدوری کے بے شمار مواقع, یہ تمام کے تمام کسب معاش کے وہ میدان ہیں جس میں انسان قدم رکھ کر اپنی اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنی روزی کماتا ہے. اور دوسری طرف کسب معاش کے اندر جو ذرائع آمدن حرام ہیں اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاصیل بیان فرما دی, چوری ہوگی, ڈکیتی ہوئی، سود خوری، رشوت خوری، غصب، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جانا اور اس طریقے سے مال کے اندر ملاوٹ کر کے بیچنا، کم ناپ تول کر فروخت کرنا، دھوکہ دینا، مسلمان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور اس قسم کی جو بھی ناجائز صورتیں ہیں ان تمام کی بھی آپ نے تفاصیل بیان فرمائی ہیں. یہ تفاصیل یقیناً ہر امتی سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ کسب معاش یہ ایک ایسا شعبہ زندگی ہے کہ جس کے اندر انسان جب ابتدائی مرحلے میں بچہ ہے، کھیل کود کا زمانہ ہے، تھوڑا بڑا ہوا، تعلیم حاصل کی، کوئی ہنر حاصل کیا، کوئی فن حاصل کیا، اس کے بعد وہ اس کے اندر کمال کو پہنچ کر اپنی تعلیم مکمل کر کے، اپنا ہنر یا فن مکمل کر کے پھر وہ عملی میدان میں قدم رکھتا ہے. اب یہ اس کے امتحان کا مرحلہ شروع ہو گیا کہ وہ اپنی علمی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے، وہ اپنی تجارت کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے، زراعت یا حرفت اور صنعت کے اندر کام کرتے ہوئے، یا اسی طرح محنت اور مزدوری کرتے ہوئے، کہاں کہاں وہ حلال کو ترجیح دیتا ہے، حرام کو مسترد کر دیتا ہے، اور کہاں کہاں اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، وہ حرام کو حاصل کر کے حلال کو چھوڑ دیتا ہے. یقیناً یہ آخری زمانہ بہت آزمائش اور امتحان کا زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جس میں حلال اور حرام کی تمیزیں مٹا دی جائیں گی. انسان کو یہ پرواہ ہوگی کہ مال آ جائے، لیکن یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ جائز ذریعے سے آ رہا ہے کہ ناجائز ذریعے سے. اللہ پاک نے بھی ہمیں قرآن کریم میں جا بجا یہی حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کرو. حلال اور پاکیزہ روزی، حرام اور ناپاک روزی، اس کی آسان لفظوں میں مثال یوں سمجھی جائے جس طرح گاڑی ہے، اس گاڑی کو چلانے کے لیے ایندھن درکار ہے، پیٹرول، گیس یا ڈیزل یا جس چیز سے وہ گاڑی چلتی ہے، جس مشینری کو جس ایندھن سے چلایا جاتا ہے. اگر تو اس مشینری کی ٹنکی کے اندر صاف شفاف پیٹرول ڈالا جائے تو وہ گاڑی بڑی صفائی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی روانی کے ساتھ، جس انداز سے اس کو چلایا جائے چلتی چلی جاتی ہے. اسی گاڑی کے اندر اگر کچرے والا، زنگ آلود اور ملاوٹ والا یا اسی طریقے سے کوئی غیر معدن، وہ چیز جو اس گاڑی کے انجن کے موافق نہیں ہے، وہ معدنیات اس میں ڈال دی جائیں تو وہ گاڑی اول تو چلے گی نہیں، اور اگر چل بھی رہی تو صحیح انداز میں نہیں چل سکے گی، کہیں نہ کہیں جا کر ٹھوکر کھائے گی، رک جائے گی. یہی حال انسان کے اس پیٹ کا ہے کہ یہ پیٹ اس پورے وجود کے لیے بمنزل ٹنکی کے ہے. اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ تم اپنے اس وجود کو جو غذا فراہم کرو گے وہ حلال اور پاکیزہ ہونی چاہیے. جب بندہ حلال اور پاکیزہ رزق طلب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے اور اپنے پیٹ میں لقمہ حلال پہنچاتا ہے، اس کی برکت سے یہ پورا وجود منور ہوتا ہے اور اس کے اندر انوارات چھلکتے ہیں، اس کے پورے وجود سے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ سے ظاہر ہوتے ہیں. اس کے برخلاف جس پیٹ میں حرام روزی ڈال دی جائے اس کی نحوست پورے جسم میں ظاہر ہوتی ہے، وہ وجود گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہ جسم خراب ہو جاتا ہے، اس سے اعمال صحیح اثر زد ہوتے ہیں، اس سے برے اخلاق کا صدور ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی منزل کی طرف جو اس کی گاڑی رواں دواں تھی اس تک وہ نہیں پہنچ پاتی، منزل سے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا وہ سفر نا تمام رہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے پیارے پیغمبروں پاکیزہ روزی استعمال کرو، واعملوا صالحا، اعمال صالحہ کرتے چلے جاؤ. یہی حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں کلوا من الطیبات، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ پاک نے جو زمین کے اندر حلال اور پاکیزہ روزی رکھی ہے اس میں سے تم کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، انه لکم عدو مبین، وہ کھلا تمہارا دشمن ہے. ایک اور جگہ فرمایا، فکلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو روزی تم کو عطا فرمائی ہے اس میں سے تم کھاؤ، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ. واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تو تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. تو میرے محترم بزرگوں، حلال کو اپنانے والا، حرام کو چھوڑنے والا کامیاب ہے. حرام کو اپنانے والا، حلال کو چھوڑنے والا ناکام اور نامراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ بے شمار موجود ہیں. کچھ احادیث آپ کو پچھلے مضامین میں سنائی تھی. فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, اہم اہم جو فرائض اللہ پاک نے بندوں پر لاگو کیے اس کے بعد, اس سے فارغ ہونے کے بعد ایک اہم ترین فریضہ وہ حلال روزی کی طلب و تلاش اور جستجو ہے کہ انسان کسب معاش کے اندر ان حلال ذرائع آمدن کو تلاش کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی روزی کا بندوبست کر سکے. جو صحابی حضرت ابو رافع, انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایو الکسب اطیب, یا رسول اللہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت روزی کون سی ہے؟ فرمایا کہ عمل الرجل بیدی, آدمی کی اپنی ہاتھ کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ. وکل بیع مبرور, ہر وہ تجارت جو پاکیزگی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کی جائے. یہ تجارت کا پیشہ وہ پیشہ ہے جو حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام نے بھی اپنایا. بڑے بڑے ہمارے سر کے تاج یہ پیغمبر ہستیاں جو گزری مختلف شعبوں کے ساتھ وابستہ رہی. حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کاشتکاری فرمایا کرتے تھے, زراعت آپ کا کسب معاش تھا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بڑھائی تھے. اللہ پاک نے جب آپ کو حکم دیا کشتی تیار کرنے کا تو سفینہ نوح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے, کپڑے سیا کرتے تھے. حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پال کر بکریوں کا کاروبار کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی سے وابستہ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا بنا کر جو جنگی لباس ہے اس کو بیچا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ وقت ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کرتے تھے, ٹوکریاں فروخت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. اور پھر نبی آخر الزمان حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا, ابتدائی زمانے میں آپ نے بھی بکریاں چرائیں, آپ نے بھی سرزمین شام جا کر تجارت کی. یہی تجارت آپ کے لیے سبب بنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا. تجارت بھی کی آپ نے, بکریاں بھی چرائیں. اور جب اسلام کی بھاری بھرکم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی تو پھر اللہ پاک نے آپ کو جو روزی عطا فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بہترین کسب معاش تھا وہ ہے جہاد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری روزی میری نیزے اور میری تلواروں کے سایہ میں رکھ دی. یہی وجہ ہے کہ جب فتوحات اسلام کا زمانہ شروع ہوا تو اللہ پاک نے قیصر و کسرا کے خزانوں کے انبار کے انبار مدینہ طیبہ میں لا کے ڈھیر لگا دیے. تو غرض یہ کہ یہ تمام شعبہ ہے زندگی کے اندر, جو بھی کام انسان کی زندگی کی اندر جو اس کی مناسب حال ہو اس کو انسان اپنا کر جب آگے زندگی کے شعبوں میں قدم رکھتا ہے تو اگر وہ حلال کو اپنائے گا حرام کو چھوڑے گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, افضل الاعمال الکسب من الحلال, بہترین اعمال وہ حلال روزی کو حاصل کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان فرمائے اور حکم بھی بیان فرمایا. فرمایا کہ طلب کسب الحلال واجب علی کل مسلم, حلال روزی کا کمانا حلال روزی کو حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے کہ انسان اپنے مناسب حال معاش کے میدان میں جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہو اس میدان میں قدم رکھ کر اپنے لیے روزی حاصل کرے. اور اس روزی حاصل کرنے میں جو تھکاوٹ جو مشقت جو خون پسینہ ایک جو کیا جاتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں رائے گا نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک, جو شخص دن بھر محنت مزدوری یا جو بھی اس کا کسب معاش کا ذریعہ ہے اس کو اپنا کر سارا دن محنت میں گزار کر شام کو جب تھک کر وہ اپنے گھر لوٹتا ہے تو فرمایا کہ سارا دن معاش کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تھکا کر گھر لوٹنے والا جب آتا ہے تو یہ شام اس کی شام مغفرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تھکے ہوئے بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں روزی کے حصول رسول کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہو اور فرمایا کہ وہ پیشہ ور اور وہ محنت کرنے والا انسان جو اپنے آپ کو حلال روزی کے اندر تھکا رہا ہو، فرمایا کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کے احسانات ہیں کہ اس نے ہمارے لیے جو دنیاوی اسباب ضروری قرار دیے ان کو اپنانے کا حکم دیا، اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ فرمایا کہ جو شخص دن بھر محنت مزدوری کر کے، ملازمت کر کے، اپنا کاروبار کر کے، زراعت کر کے، اپنا جو بھی اس کا پیشہ تھا، اس پیشے سے فارغ ہو کر پلٹ کر گھر آتا ہے، گھر میں داخل ہوا، داخل ہو جانے کے بعد پیار بھری نگاہوں سے اپنی بیوی پر نظر ڈالی، بیوی نے محبت بھری نگاہوں سے نظر ڈالی، اس جوڑے پر اللہ تعالیٰ رحمت بھری نگاہیں ڈالتے ہیں کہ دن بھر محنت کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، تھک کر واپس آیا اور محبت سے اپنی بیوی کو دیکھا، بیوی نے پیار سے شوہر کو دیکھا، ان دونوں جوڑے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھری نگاہوں سے توجہ فرماتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دینا۔ فرمایا کہ ساتھ حلال اور پاکیزہ روزی حاصل کرو، اپنے جسم کو حلال غذا فراہم کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ جو انسان حلال کھانے والا ہو، پاکیزہ روزی حاصل کرنے والا ہو، تو کم روزی بھی کیوں نہ ہو، وہ بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں روحانی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جو استاد ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے، ایک دن استاد محترم اپنے شاگرد کے گھر تشریف لے گئے حضرت امام احمد کے گھر پر۔ تو حضرت احمد کی صاحبزادی نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگا دیا گیا۔ حضرت امام شافعی نے جب کھانا کھایا تو توقع سے زیادہ کھایا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کی جو صاحبزادی تھی، انہوں نے رات کے وقت پانی کا لوٹا ووٹا تیار کر دیا کہ استاد جی آئے ہوئے ہیں میرے والد کے، صبح اٹھیں گے تہجد وغیرہ پڑھیں گے، ان کے لیے آسانی۔ صبح جب ہوئی فجر کے لیے، جب شاگرد اور استاد دونوں نماز کے لیے چلے گئے، صاحبزادی نے آ کر دیکھا لوٹا پانی کا جو کا تو بھرا ہوا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر آئے تو حضرت امام احمد ابن حنبل کی صاحبزادی نے اپنے ابا جان سے کہا، ابا جان آپ کے استاد امام شافعی نام کے لگتے ہیں، کام کے دکھائی نہیں دیتے، ایک تو کھانا اتنا سارا کھا گئے اور دوسرے نمبر پر میں نے لوٹا پانی کا بھر کے رکھا تھا، شاید یہ وضو کر کے تہجد پڑھیں گے، ساری رات عبادت کریں گے، یہ تو وضو بھی نہیں کیا، تہجد بھی گئی، ٹھاٹ سے شاید سوتے رہے اور صبح بغیر وضو کیے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو چونکہ استاد شاگرد میں بے تکلفی ہوگی، شاگرد جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات سامنے ان کے بیان کی کہ حضرت بچی اس طرح سے کہہ رہی ہے کہ کھانا بہت زیادہ آپ نے تناول فرمایا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے تہجد وغیرہ نہیں پڑھی، یہ دو اشکالات بچی کو پیدا ہوئے۔ اس پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جو بات فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر جو حلال اور پاکیزہ روزی میرے سامنے آئی تو مجھے اس قدر انوارات دکھائی دیے، اس قدر روحانیت دکھائی دی، میں نے چاہا کہ جتنے زیادہ انوارات سمیٹ سکتا ہوں سمیٹ لوں۔ جب یہ پاکیزہ اور حلال روزی میں نے کھائی تو مجھ پر اتنے زیادہ انوارات ظاہر ہوئے، اس کا اثر یہ ہوا کہ ساری رات میں نے علمی کتابوں کے مطالعے میں گزاری اور عشاء ہی کے وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی اور تہجد کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی، رات بھر مجھے ان انوارات کی برکت سے نیند کا غلبہ ہی نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ لقمہ حلال پاکیزہ روزی تھوڑی بھی ہو تو وہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب، پاکیزہ اور ناپاک، با برکت اور بے برکت، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث ناپاک چیز، بری چیز، اب طیب پاکیزہ چیز، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو خبیث چیز کی کثرت بھلی معلوم ہوتی ہو لیکن اس بھلی معلوم ہونے کے لحاظ سے اس کی کثرت یہ دھوکے میں نہ ڈالے، پاکیزہ کم ہونے کے باوجود وہ زیادہ قیمتی ہے۔ ہیرا، چھوٹے سے چھوٹا ہیرا بھی کتنا قیمتی ہے، کہنے کو وہ بھی ایک پتھر ہے، پتھر ہی کی ایک جنس، اور ایک پہاڑ پورا لا کر کھڑا کر کر دیا جائے، وزن میں دیکھا جائے تو پہاڑ کتنا بھاری بھرکم، لیکن تقابل جب کیا جائے تو ہیرے کے مقابلے میں پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہی حال طیب اور خبیث کا ہے، پاکیزہ اور ناپاک کا ہے، کہ جو چیز پاک ہے جس کو اللہ پاک نے پاکیزہ قرار دیا، اس کے اندر جو رحمت اور برکت، جو انوارات اور تجلیات ہیں، وہ ناپاک کے اندر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو خبیث چیز کی کثرت بھلی معلوم ہوتی ہو، اچھی لگتی ہو، لیکن وہ کثرت کی وجہ سے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سارے احکامات اللہ پاک نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے رکھے، ہر زمانے کے اندر قرآن کریم زندہ اور تابندہ صدا بہار بن کر آنے والے اللہ کے بندوں کو پیغام دیتا ہے۔ یہ آج کل ہمارا دور ہے، ہمارا زمانہ ہے، ہم روئے زمین پر آج کل زندہ سلامت پھرتے پھر رہے ہیں، کل کو جب زمانہ گزر جائے گا ہم زیر زمین ہوں گے، اس کے اوپر ہماری نسلیں آباد ہوں گی، ان کے لیے بھی یہی قرآن کریم زندہ اور تابندہ اسی طرح ہدایات دے رہا ہوگا۔ کامیاب وہ ہے جو قرآن کریم کی ہدایات کو اپنے سینے سے لگا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس سے چمٹ جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ دیوبند کے اندر ایک ادنا سا ملازم تھے جناب عبداللہ شاہ، جو گھاس کھودا کرتے تھے اور گھاس جمع کر کے اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ معمولی سی روزی ان کو ملتی تھی، معمولی سے پیسے ملتے تھے، اس میں سے کچھ تو وہ اپنے گزر بسر کے لیے رکھتے، کچھ وہ جمع کرتے تھے۔ جمع کرتے کرتے مہینے جب پورا ہو جاتا، اس سے پھر وہ علماء دیوبند کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اس وقت حضرات علماء کرام ان بزرگ ہستی کی اس گھاس کی کمائی کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ فرماتے کہ اس دعوت کا اثر پورے مہینے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں عجیب نورانیت اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ تو محنت مزدوری، زراعت اور تجارت اور مختلف شعبوں کے اندر جو انسان لگا ہوا ہو، رزق حلال اس کا مطلوب اور مقصود ہو، پھر وہ جو حاصل کرے گا اس میں جو برکتیں ہوتی ہیں تو پورے وجود کے اندر برکات کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی، حضور نے جب اسے مصافحہ فرمایا تو ان کے ہاتھ کچھ کھردرے ہو رہے تھے، سختی تھی ہاتھوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ سعد یہ ہاتھوں میں سختی کیسی، کھردرے کھردرے ہو رہے ہیں، ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے مزدوری اور محنت کرتا ہوں، مشقت برداشت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں جو گرام ملتا ہے اس کو اپناتا ہوں، حتیٰ کہ بیلچے پھاوڑے کسی کھدال چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں سختی آ گئی۔ یہ بات جب آپ نے سنی تو اسی وقت آپ کے ہاتھوں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو لیا اور چوم لیا، ان کو بوسا دیا، فرمایا کہ یہ ہتھیلیاں اللہ پاک کو بھی محبوب ہیں، دیکھنے میں مزدور ہیں، محنت مشقت کرنے والے انسان ہیں، اپنے بچوں کو حلال روزی فراہم کرنے کی خاطر دن بھر مجاہدہ مشقت کرنے والے انسان ہیں۔ تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ ان ہتھیلیوں کو اٹھا کر چوم لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، کسب معاش کے اندر حلال ذرائع آمدن کو اپنانا یہ ایک مومن مسلمان کی شان بھی ہے اور اس کی کامیابی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال آمدن کے مواقع فراہم فرمائے۔ آج حرام اور حلال کی تمیزیں مٹتی چلی جا رہی ہیں، مال آنے کے ساتھ انسان کے ایمان کے سودے ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے زبن انسان کر کر اس کے ایمانی غیرت جوش نہیں مارتی، اس کو ذرا سے بھی کچوکا نہیں لگتا کہ میں کتنے کتنے نقصانات اپنے لیے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر جو مضامین آگے آ رہے ہیں اس میں حرام آمدن کے جو نقصانات ہیں اور کیا کیا تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ ان تمام کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ گفت و شنید کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں تقوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگو، ہم اور آپ رجب المرجب میں داخل ہو چکے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ یہ جو رجب کا مہینہ آیا اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں تو ہمارے لیے برکتوں کا سودا فرما دے، ہمارے لیے دونوں مہینوں کو بابرکت بنا دے، اور ہمیں بلغنا رمضان رمضان شریف نصیب فرما دے. گویا کہ دو مہینے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے استقبال کے لیے ہم دمگوش ہو جایا کرتے تھے، اور گویا کہ اس وقت سے دعا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ اس رمضان کی آمد سے پہلے ہماری موت نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ رجب یا شعبان میں ہماری موت ہو جائے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب نہ ہو. یہ رجب کا مہینہ فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ مبارک ایام گویا کہ ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے یہی ہم سب کی دعا ہے اجتماعی طور پر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ آپ ہم سب کے لیے اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرمائیے، خیر و برکت کے مہینے ہوں، قتل و قتال ختم ہو جائے، جنگ و جدال ختم ہو جائے، بدعمدی ختم ہو جائے، چین اور سکون نصیب ہو جائے، پیار اور محبت، اخوت اور ہمدردی، اتفاق اور اتحاد نصیب ہو جائے، حالات ہمارے اچھے ہو جائیں، اور اے الہ العالمین خوشیوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، رحمت اور برکتوں کے ساتھ ہمیں وہ پیارا مہینہ عطا فرمائیے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنا دے اور زندگی میں بار بار ایسے قیمتی مواقع عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالی کی مرضیات کو حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. یہ دعاؤں کے کچھ پرچے ہیں، صحت کے لیے دعاؤں کی درخواستیں. جناب محمد حذیفہ کی والدہ ماجدہ بہت بیمار ہیں، زوار حسین زوار خان یہ بھی کافی بیمار ہیں، حاجی غلام مصطفیٰ صاحب یہ بھی بیمار ہیں، امینہ علی صاحبہ یہ بھی بیمار ہیں، سعید الدین صاحب ان کے ہاتھ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ پاک ان سب کو شفا کلی عطا فرمائے. ہم میں سے بھی جو جو بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین بیمار ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کلی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما کر خوشحال زندگی نصیب فرمائے. ہمارے برادر محترم جناب مولانا انصار الحق صاحب کی جو ہم خوش دامن صاحب ہیں وہ بھی کافی شدید علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرما کر اللہ پاک خوشحالی نصیب فرمائے. اسی طریقے سے عادل عظمت صاحب کے کاغذات سعودی عرب میں کچھ سعودی کونسل میں گئے ہوئے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو بھی اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. نیک صالح رشتوں کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک جس نے دعا کی درخواست کی اس کو بھی اور جتنے بھی ہمارے گھروں میں بچی اور بچے رشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے اچھے رشتے مقدر فرما دے. محمد علی صاحب کے گھر میں بھی خیر و برکت کی دعا کی درخواست کی گئی، اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے شاگرد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، جناب محمد عامر صاحب، ان کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئی، اور بھی بہت سے جنازے یہاں آئے، اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائے. اے الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، بہت ہی گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، آپ کی رحمت اور امید اور بخشش کے امیدوار ہیں. اے الہ العالمین آپ ہم سب گناہگاروں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے، ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمیں زندگی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے نفرت نصیب فرمائیے، بیزاری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین رزق حلال اور صدق مقال نصیب فرمائیے اور صالح اعمال نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین یہ زندگی بہت محدود ہے جو ہمارے امتحان کے لیے ہے، اے الہ العالمین اس امتحان کے اندر ہمیں کامیابی کے ساتھ ہم کنار فرما دیجیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے حفاظت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے شہر کے اندر امن و امان نافذ فرما دیجیے، پیار و محبت کی فضا قائم فرما دیجیے، اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے ملک کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنائیے، اسلام کا قلعہ بنائیے، دشمنوں سے اس کو خالی فرما دیجیے، محب وطن سے اس کو آباد فرمائیے. اے الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حالت زار پر رحم و کرم فرما دیجیے، آپ ساری امت سے راضی ہو جائیے، اعمال صالحہ اس کے لیے آسان فرمائیے، اعمال سیئہ سے سب کو ہٹا کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اتباع سنت کے جذبے زندہ فرما دیجیے، خلاف شرع تمام امور سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین